أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد وعلی محمد.
اللهم صل على محمد وعلی محمد.
تمام شہداء، شہداء اسلام و بالخصوص شہداء راہ ولایت و امامت و بالاخص سرزمین پاکستان میں اور خاص کر گلگون سرزمین پارا چنار کے شہداء کی سربلندی کے لیے اور ان کی ارواح کی سرور و مسرت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد والے. یہ مجلس جس طرح معنون ہے اس عنوان سے کہ تکریم شہداء پارا چنار، جنہوں نے جمعہ خونین گزشتہ میں جامع شہادت نوش کیا ہے اور لقاء پروردگار کے عظیم مرتبہ پر فائز ہوئے ہیں، ان کی یاد میں برپا ہے، ان کی تکریم و تعظیم کے لیے برپا ہے. اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں شہداء کے خون کی تاثیر و شہداء کے خون کا نتیجہ و رائے شہادت کا انجام آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. عزیزان، عموماً اگرچہ قرآن نے ہماری غلط فہمیاں شہداء کے بارے میں برطرف کی ہیں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم ان لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور دوسری جگہ پر فرمایا لا تقولوا، انہیں مردہ مت کہو جو راہ خدا میں قتل ہوئے ہیں، کبھی کہا انہیں مردہ گمان مت کرو. لیکن عملی طور پر اگر ہم دیکھیں، ہم شہداء کو مردہ گمان کرتے ہیں، اگرچہ آیات قرآن پڑھتے ہیں اور انہیں آیات کا تذکرہ شہداء کے نام کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن آیت میں اور ہمارے عمل میں تناسب نہیں ہوتا. غالباً ہم شہداء کو مردہ گمان کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ قرآن نے اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ہماری اس غلط فہمی کو روکا ہے اور ٹوکا ہے کہ خبردار ایسا سوچو بھی مت کہ شہید مردہ ہے. مردوں کے بارے میں خاص قسم کی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے اور مردوں کے متعلق خاص انسان رد عمل دکھاتا ہے، اور مردوں کے بعد خصوصاً کسی کے مرنے کے بعد اس کے مرنے کے احساس کر کے انسان خاص رویہ اپناتا ہے. اگر ہم آج اپنا عمومی و قومی رویہ دیکھیں افق پاکستان پر، تو ہم نے مجھے کوئی باک نہیں یہ کہنے میں کہ ہم نے حتیٰ شہیدوں کو مردوں سے بھی پرے سمجھا ہوا ہے. مردہ وہ لوگ جو عام طبعی موت اس دنیا سے گزر جاتے ہیں وہ مردہ ہیں, لیکن بعض اوقات رویے ایسا بتاتے ہیں کہ گویا شہداء کو ان مرحومین و ان مردگان سے بھی پرے سمجھا جاتا ہے. اس لیے کہ ہر مرنے والا اپنے بعد کچھ چھوڑ کے جاتا ہے اور ورثہ اس مردے کی یادگار کو کوشش کرتے ہیں زندہ رکھیں. ہر مرنے والا اپنے بعد کچھ چھوڑ جاتا ہے, کچھ لوگ اپنے بعد فقط یتیم چھوڑ جاتے ہیں, کچھ لوگ اپنے بعد کوئی کار خیر چھوڑ جاتے ہیں, کچھ لوگ اپنے بعد کچھ حسین یادیں چھوڑ جاتے ہیں, کچھ لوگ اپنے بعد کچھ راہیں چھوڑ جاتے ہیں, کچھ افکار چھوڑ جاتے ہیں, کچھ سلسلے چھوڑ جاتے ہیں, اور ان کے وارثان کوشش کرتے ہیں ان کی یادگاروں کو محفوظ رکھیں. شہید بھی اپنے بعد کچھ چھوڑ کے جاتا ہے, اور نہ صرف چھوڑ کے جاتا ہے بلکہ اپنے خون سے کچھ بنا کے جاتا ہے. ہمیں بظاہر شہید کے یتیم نظر آتے ہیں اور شہید کا گھر نظر آتا ہے, شہید کا خاندان نظر آتا ہے, شہید کی قبر نظر آتی ہے, شہید کا مزار نظر آتا ہے, لیکن وہ چیز جو شہید زندہ کر کے جاتا ہے وہ شہید کی راہ ہے, شہید کا راستہ ہے, وہ شہید کا مقصد ہے. شہید کے خون سے جو چیز وجود میں آتی ہے وارثوں کو چاہیے اس کو محفوظ رکھیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی مرحوم کی رحلت کے بعد اس کے ہجران, اس کے فقدان اور اس کی موت کا کشکول نہیں بنایا جاتا اور وہ کشکول گلی گلی گھمایا نہیں جاتا, کہیں بھی ایسے نہیں ہوتا, بلکہ وارثوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مرحوم زندگی میں جیسا بھی رہا ہو اس کے مرنے کے بعد کم از کم اس کی اس حیثیت کا خیال رکھا جائے کہ اس کی میت کا کشکول نہ بنایا جائے, اور وہ بھی کشکول ذلت نہ بنایا جائے, اور وہ کشکول ذلت لے کے گلی گلی نہ گھوما جائے, اور اس طرح شہید کے بارے میں یہ احساس نہ پھیلایا جائے. چونکہ کسی میت کے بارے میں بھی یہ کام نہیں کیا جاتا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات شہداء کے بعد یہ احساس جنم لیتا ہے. یہ سلسلہ شہادت, یہ کاروان شہادت جاری ہے, نہ یہ پہلا حادثہ ہے اور نہ آخری حادثہ ہے. اس سے پہلے بھی اس کاروان کے راہی گزرے ہیں اور اس کے بعد بھی قافلہ شہداء میں خدا ایسے افراد پیدا کرتا رہے گا جو خود چل کر اپنے مقتل میں جانے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن اہم بات ہماری ہے جو بچ جاتے ہیں اور جو وارث شہید بنتے ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خون شہید کیا بناتا ہے, وہ لاش شہید سے کیا چیز بنتی ہے, اور اس چیز کو ہم نے بچانا ہے, اس چیز کو ہم نے بنانا ہے. شہید در حقیقت جو چیز بناتا ہے اپنی راہ, اپنا ہدف اپنے خون کے ذریعے سے زندہ کرتا ہے. شہید در حقیقت ایک علامت اپنی قوم کے لیے بناتا ہے. شہید علم قائم کرتا ہے, وہ شہادت خود ایک علم بن جاتی ہے, شہید خود ایک علم بن جاتا ہے. علم اگرچہ پاکستان جیسے معاشرے میں علم بھی اپنا معنی کھو بیٹھا ہے اور علم جو ہے وہ اس سے کچھ نکل کر کچھ اور بن چکا ہے, لیکن یہ علم بہت ہی بامانہ چیز ہے، علم علامت ہے، علم ہوتا ہی علامت ہے، علامت جس کو عربی زبان میں اس کو رمز کہتے ہیں، فارسی میں اس کو نماد کہتے ہیں، اور اردو میں وہی انگریزی کا لفظ اس میں استعمال ہوتا ہے، انگلش کا سمبول۔ شہید در حقیقت یہ نماد قائم کرتا ہے، سمبول قائم کرتا ہے۔ کس چیز کا سمبول؟ عزت کا و عظمت کا۔ اور وہ چیز جو سمبل عزت و عظمت بناتا ہے، جب نالائق لوگوں کے ہاتھوں میں وہ سمبل آتا ہے، وہ اس کو کشکول ذلت بنا لیتے ہیں۔ یعنی ایک برافراشتہ علم، ایک سربلند علم، ایک علامت، ایک رمز، اس کو اپنی سطح تک نیچے لے آتے ہیں، حقیر کر دیتے ہیں۔ پارا چنار، میں کوشش کروں گا پارا چنار پر ہی ساری گفتگو عرض و آپ کی خدمت میں، کہ پارا چنار کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا۔ عزیزان، پارا چنار آج کے اس دور میں، اور خصوصاً پاکستان کے موجودہ حالات میں، اور تشیع کی موجودہ بے کسی اور کسب و پرسی میں، اور اس پیچارگی کی حالت میں، درماندگی کی حالت میں، پارا چنار ایک بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے، پورے پاکستان کے لیے، پوری امت کے لیے، و خصوصاً مکتب تشیع کے لیے۔ ایسی خصوصیات و صفات اس شہر کے اندر موجود ہیں کہ جنہیں اگر سمجھا جائے اور وارثان شہداء اس پہلو کی طرف متوجہ ہوں اور پارا چنار کی اس صفات کو کشف کر لیں، پارا چنار کی ان استعدادوں کو سمجھ جائیں، یہ پاکستان کے لیے، ایک خصوصاً پاکستانی تشیعوں کے لیے، ایک عزت اور سرفرازی کا راستہ کھلتا ہے۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، وہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ فقط ہمارا پروردگار خدا ہے اور اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، اس کا انہیں اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ ربنا اللہ قیمت مانگتا ہے، یہ کہہ دینا کہ ہمارا رب خدا ہے، اس کی قیمت دینا پڑتی ہے، اور وہ قوم اس پر قائم رہ سکتی ہے جو اس کی قیمت ادا کر سکے۔ کنگال قوم، مفلس قوم، توحید دامن قوم عموماً ربنا اللہ کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، چونکہ ہوتی نہیں ہے ان کے پاس قیمت۔ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالنے والا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی پر اعتماد نہیں ہے، کسی پر توکل نہیں ہے۔ اس کے تقاضے ہیں، اللہ کو رب کہنے کے لیے ہر دوسرے رب کی ربوبیت کا انکار کرنا پڑتا ہے، ہر دوسرے رب کی ربوبیت کو چھوڑنا پڑتا ہے، وہ ہر رب کی ربوبیت کے سائے سے باہر آنا پڑتا ہے، اور ہر رب کی ربوبیت کے بندھن کو توڑنا پڑتا ہے، اور اس کی ربوبیت کا توق اپنی گردن سے نکالنا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر انسان خدا کی ربوبیت میں آ نہیں سکتا، اللہ کی ربوبیت میں نہیں آ سکتا۔ اور اللہ کی ربوبیت میں جب انسان آتا ہے اور قیمت بھی ساتھ لاتا ہے، وہ قیمت ادا کرتا ہے، یہ قول، یہ ربوبیت خدا انسان سے قیمت مانگتی ہے۔ لہذا اس کے بعد استقامت کا مرحلہ آتا ہے، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ وہ لوگ جو اللہ کی ربوبیت کو صرف زبان سے تکرار کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں ربوبیت خدا نہیں، ان کے عمل میں ربوبیت خدا نہیں، ان کے رویوں میں ربوبیت خدا نہیں، ان کی سوچوں میں ربوبیت خدا نہیں، ان کی فکروں میں ربوبیت خدا نہیں، صرف رسم ہے اللہ کو رب ماننا، رسوماتی طور پر اگر زبان سے کہہ دیتے ہیں اللہ ربنا، لیکن عملاً اللہ کے علاوہ کسی کی ربوبیت و ہر ایک کی ربوبیت میں رہتے ہیں، وہ آسودہ ہے، ان کی زندگیوں میں استقامت کا موقع نہیں آتا، انہیں استقامت نہیں دکھانا پڑتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں کوئی قیمت نہیں ادا کرنا پڑتی، لیکن اللہ کی ربوبیت کے لیے انسان کو قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کی ربوبیت میں آنے کے بعد استقامت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ استقامت کرتے ہیں یعنی قائم رہتے ہیں، مقاوم بن جاتے ہیں اپنی راہ پر، اپنے ہدف پر، اپنے موقف پر، اور اس قول پر کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس پہ قائم رہتے ہیں، وہ ذرا برابر ان کے قیام میں فرق نہیں آتا۔ تیسرا مرحلہ نزول ملائکہ ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ان لا تخافوا ولا تحزنوا، ملائکہ ان کے لیے یہ بشارت لے کر آتے ہیں کہ آپ ڈرو مت اور آپ گھبراؤ مت۔ یہی مضمون قرآن میں دوسری جگہ تکرار ہوا ہے اس لہجے کے ساتھ کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نہ وہ ڈرتے ہیں، نہ وہ گھبراتے ہیں، نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، بے خوفی کے ساتھ اور نڈر ہو کر اس راہ کو جاری رکھتے ہیں۔ اس استقامت کے ذریعے سے وہ درحقیقت ہلاکتوں کا راستہ روک لیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ بہت سارے مواقع پر مختلف قومیں اس زد میں آئی ہیں کہ ان کے لیے بقا مشکل ہو گئی ہے، اپنی راہ، اپنا مکتب، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا تشخص، اپنی شخصیت بچانا دشوار ہوا ہے۔ اس دشواری کے عالم میں قوم عموماً تنزل اور انحطاط کا شکار ہوئی ہیں، پستی اور زوال کا شکار ہوئی ہیں، لیکن زوال کی طرف جاتی قوموں کو سہارا دیا گیا، مختلف چیزوں نے سہارا دیا، ان میں سے کچھ بستیوں نے سہارا دیا زوال پذیر قوموں کو اور ان کو زوال سے بچا لیا۔ یہ بستیاں رمز مقاومت کہلاتی ہیں، نماد مقاومت کہلاتی ہیں، وہ سمبل مقاومت کہلاتی ہیں۔ یہ بستیاں، یہ شہر نہیں ہوتے معمولی، یہ شہر در حقیقت ایک معمولی شہر کے درجے سے بڑھ کر اپنا مقام پیدا کر لیتے ہیں۔ جس طرح کچھ شخصیات شخصیت نہیں رہتی بلکہ سمبل بن جاتے ہیں، علامت بن جاتے ہیں، رمز بن جاتے ہیں وہ افراد، وہ بعض نشانیاں وہ صرف ایک رسم نہیں ہوتی بلکہ ایک سمبل اور نماد ہوتا ہے، ایک علامت بن جاتی ہے۔ یہ عزاداری میں جو ہم پرچم اٹھاتے ہیں رسم کے طور پر اٹھاتے ہیں اور پھر اس رسم کے ساتھ مزید رسومات بجا لاتے ہیں، درحقیقت یہ پرچم ایک بہت بڑی حقیقت کی علامت ہے۔ یہ علم ہے، علم علامت سے ہے۔ علم کہتے ہیں علامت کو۔ اسی طرح بہت ساری شخصیات ہیں جو علم ہیں، علم ہیں یعنی علامت بن گئی ہیں اس راہ کے لیے۔ مثلا تاریخ نے ذکر کیا ہے بہت ساری شخصیات کا جو ایک شخصیت سے بڑھ کر ان کا مقام ہو گیا ہے، ایک معمولی فرد نہیں رہے بلکہ علامت بن گئے ہیں۔ سقراط کے بارے میں ہے کہ سقراط قانون پسندی اور عدالت پسندی کا سمبل بن گیا تھا، یعنی اس قدر ایک شخص نے عدالت اور قانون کے اوپر تاکید کی کہ اس راہ میں جان بھی دے دی اس نے۔ لہذا جب سقراط کا نام آتا ہے تو ساتھ ہی وہ تمام حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے جس کو سقراط نے زندہ کیا، یا سقراط کے نام کے ساتھ جڑ گئی ہے جو حقیقت، اس کو جدا نہیں کر سکتے آپ۔ یعنی سقراط میں اور ارسطو میں یہ فرق ہے، سقراط اور افلاطون میں یہ فرق ہے کہ ارسطو اور افلاطون فقط فیلسوف ہیں لیکن سقراط ایک سمبل بھی ہے، ایک علامت بھی ہے، ایک علم بھی ہے۔ کس چیز کا علم؟ وہ علم ہے عدالت کا، عدالت طلبی کا۔ اب جب بھی یہ نام جہاں ہوگا وہاں عدالت کا ذکر ضرور ہوگا، انصاف کا ذکر ضرور ہوگا۔ اسی طرح آپ تاریخ پڑھتے آئیں سقراط کے زمانے سے آج تک، آپ کو بہت ساری شخصیات ایسی نظر آئیں گی جو شخصیت کے مقام سے انہوں نے ترقی کی ہے، عروج کیا ہے، اور عروج کر کے ایک سمبل کی حیثیت انہوں نے اختیار کر لی ہے۔ البتہ اس دوران کچھ اسطورے بھی بنے ہیں، اسطورے یعنی افسانوی شخصیات، خیالاتی شخصیات، وہ لوگ جو کچھ بھی نہیں تھے لیکن شاعروں کی مدد سے، میڈیا کی مدد سے، ادیبوں کی مدد سے اور قصے لکھنے والوں کی مدد سے وہ کچھ نہ کچھ شخصیات بن گئیں۔ ان کو سمبل نہیں کہتے، یہ اسطورے ہیں، افسانے ہیں۔ افسانہ اور چیز ہوتی ہے، سمبل ایک حقیقت ہے، ایک علامت ہے۔ تاریخ نے بہت سارے ایسے افراد ذکر کیے ہیں جن کا ذکر اگر شروع کر دوں تو تفصیل لمبی ہو جائے گی ذرا بات ہماری۔ آپ توجہ فرمائیں کہ سید الشہداء علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام بھائی کے، تمام صفات میں باقی معصومین کی طرح ہیں، تمام ائمہ کی طرح ہیں۔ وہی منصب امام کے پاس ہے، وہی عہدہ امام کے پاس ہے، وہی عصمت امام کے پاس ہے، وہی درجہ امام کے پاس ہے، لیکن سید الشہداء علیہ السلام اب ایک شخصیت معصوم کی حد سے بالاتر ہو گئے ہیں۔ وہ بالاتر نہ وہ جو عام طور پر شخصیت کو انسانی حد سے بالاتر کر کے الوہیت میں لے جاتے ہیں، نہ وہ ترقی نہیں ہوتی، اس کو ترقی نہیں کہتے، یہ ترقی ہے۔ یعنی یوں نہیں کہ انسانی حد سے بالاتر کر کے اللہ کی حد میں داخل کر دیں، یہ ترقی نہیں ہے۔ ایک مخلوق کے لیے مخلوق کا خدا بننا مخلوق کی ترقی نہیں ہے۔ آپ بے شک، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کو خدا کہنا، ان کو بہت تعریف کرنا ہے، نہ، یہ ان کا تنزل ہے۔ مخلوق کو خدا کہنا اس کی تعریف نہیں ہے، کسی بھی مخلوق کو خدا کہنا، عیسیٰ کو خدا کہنا تعریف نہیں ہے اس کی، حضرت عیسیٰ کی تعریف شمار نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی کو بھی خدا کہنا مخلوق کو وہ تعریف شمار نہیں ہوتی. یہ جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا ہے یہ اس باب سے نہیں عرض ہو رہا, بلکہ یہ عرض ہو رہا ہے کہ انبیاء کرام میں تمام انبیاء مقام نبوت میں یکساں ہیں, مقام رسالت میں یکساں ہیں, لیکن بعض انبیاء ایک نبی کی حد سے بالا تر ایک سمبل نبوت یا ایک سمبل بن چکے ہیں حتیٰ انبیاء کے لیے, نہ کہ خدائی درجے میں جا پہنچے. خدائی درجے میں نہیں پہنچے, نبی ہیں, مخلوق ہی ہیں, لیکن مخلوق ہوتے ہوئے ان کا عنوان یہ بن گیا ہے کہ اب وہ ایک علامت بن چکے ہیں, کسی خاص چیز کی علامت بن چکے ہیں. جس طرح ابراہیم, خداوند تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو تمام انبیاء سے ممتاز قرار دیا, کسی نبی کے نقش قدم کو مخلوق کی عبادت نہیں بنایا لیکن ابراہیم کے نقش قدم کو حج بنا دیا تمام بشریت کے لیے. ابراہیم مخلوق ہی ہیں لیکن ایک نمادین مخلوق, ایک سمبولک مخلوق. ابراہیم کو خدا نے سمبولک نبی بنا دیا, سمبولک رسول بنا دیا, سمبولک مخلوق بنا دیا. یعنی اب ابراہیم کے نقش قدم پر ہر نبی کو بھی قدم رکھنا ہوگا, ہر ولی کو جانا ہوگا, ہر امام کو جانا ہوگا, ہر انسان کو جانا ہوگا, چونکہ ابراہیم علامت بنا دیے گئے ہیں. کس چیز کی علامت؟ تمام ان عالی اقدار کی علامت جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کی ہیں, ان تمام ویلیوز کی ابراہیم علامت بن چکے ہیں. اب ابراہیم ایک فرد نہیں ہے, ابراہیم ایک علم ہے, علامت ہے, سمبل ہے. اس وجہ سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ علم قرار دیا ذات شخصیت ابراہیم کو, اور تمام ما سوا کو ابراہیمیت کی طرف متوجہ کیا کہ تمہاری نجات اس میں ہے, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. لہذا ہمیں کریا کریا سے اٹھایا گیا, گھروں سے نکالا گیا, کوچہ و بازار سے اور معمولات زندگی چھوڑا کر ہمیں خدا نے مکہ بلایا, حرم میں بلایا, کعبہ میں بلایا, منا و عرفہ میں بلایا, اور ہر وہ کام کروایا جو ابراہیم نے کیا ہے. وہی کام ہم سے کروا رہا ہے اللہ جو ابراہیم کر رہے ہیں, اسی کا نام حج ہے. حج میں چونکہ ہم فقہی احکام پہ زیادہ زور رکھتے ہیں اور ان میں بھی چند احکام کہ کندھا برابر ہو جائے, بکرا کوئی نہ لگ جائے, یعنی یہ جو حج کے قافلہ سالار ہیں انہوں نے حج کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. یعنی اس حج کے اندر اب ابراہیم غائب ہیں, ابراہیم نہیں ہے حج کے اندر. اب کسی جگہ قافلہ ہے, کسی جگہ ہوٹل ہے, کسی جگہ فلائٹ ہے, کسی جگہ چائنا ہے, کسی جگہ مارکیٹ ہے, کسی جگہ بازار ہے, کسی جگہ رونا ہے, کسی جگہ دھونا ہے, کسی جگہ مانگنا ہے, کسی جگہ کیا, سب کچھ ہے. حج میں ابراہیم کہیں بھی نہیں ہے, جبکہ حج کا مقصود ہی یہی تھا کہ خدا نے چاہا کہ ابراہیم سمبل بشریت بنے, یہ نماد و علامت بنے, یہ رمز بن جائے. ابراہیم کو خدا نے رمز بنا دیا, علامت بنا دیا, اور اس علامت کو خدا نے بلند کیا اور سب کو متوجہ کیا اس کی طرف. ابھی ہم حج پہ جاتے ہیں, حج سے ہو کر آ جاتے ہیں, اور صدیوں سے یہ حج جاری ہے اور صدیاں اور بھی ممکن ہے جاری رہے. یہ حج جو اپنی حقیقت سے دور ہو گیا ہے, وہاں جاتے ہیں ہر قسم کا عمل کیا جاتا ہے, وہاں اعتکاف بیٹھتے ہیں, وہاں روزے رکھتے ہیں, وہاں عبادتیں کرتے ہیں, وہاں عمرے کرتے ہیں, وہاں لبیک کہتے ہیں, وہاں پر سجدے کرتے ہیں, وہاں توبہ کرتے ہیں, وہاں دعائیں مانگتے ہیں, وہاں حاجتیں طلب کرتے ہیں, سب کچھ کر کے آتے ہیں. لیکن یہ بے خاصیت حج کسی کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ حج ان کاموں کے لیے نہیں تھا. خواہ وہ کتنے اچھے کام کیوں نہ ہوں، حج رسومات ادا کرنے کے لیے نہیں تھا، حج اس طرح کی عبادت نہیں تھا، حج در حقیقت آپ کو ایک سمبولک اسوے کے قریب کرنا تھا، اور سمبل کے قریب جا کر انسان کو کیا حاصل کرنا ہوتا ہے، اس سے کیا لینا ہوتا ہے، یہ حج کا اصل مضمون تھا جو ہمیں نہیں بتایا گیا. سید الشہداء علیہ السلام کی شخصیت و حیثیت وہی ہے جو حضرت ابراہیم کی شخصیت خدا نے بنائی ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جس طرح دین پڑھا، یہی کتابیں پڑھیں، یہی اسوے، یہی سیرتیں، یہی شخصیات امام کے سامنے بھی تھیں. ہمارے سامنے امام حسین علیہ السلام باب الحوائج ہیں، یعنی حاجتیں مانگنے کا وسیلہ. ابراہیم ہمارے لیے باب الحوائج ہیں، حاجتیں مانگنے کا ذریعہ. جاؤ ابراہیم کا واسطہ دو، بیٹے مانگو، ابراہیم کا نام لو بیویاں مانگو، ابراہیم کا نام لو شوہر مانگو، ابراہیم کا نام لو ویزے مانگو، ابراہیم کا نام لو پروموشن مانگو، ابراہیم کا نام لو ڈگریاں مانگو، ابراہیم کا نام لو امتحانوں میں پاس ہونا مانگو، ابراہیم کا نام لو رزق مانگو، غلہ مانگو، چنے مانگو، دالیں مانگو. ہماری نظروں میں ابراہیم ایک واسطہ ہے خدا کو پیش کرنے کے لیے تاکہ حاجتیں ہماری قبول کر لے خدا. لیکن امام خمینی کے نزدیک ابراہیم سمبول ہے، رمز ہے، علامت ہے. امام خمینی کے نزدیک امام حسین علیہ السلام سمبل ہیں. اس نگاہ سے امام خمینی گئے سید الشہداء کی طرف، اور جو اس زاویے سے جائے اس کو حسین کچھ اور نظر آتے ہیں، اس کو ابراہیم کچھ اور نظر آتے ہیں. ہم جس نگاہ سے جاتے ہیں ہمیں وہی نظر آتے ہیں. آج بہت سارے لوگ ہیں جو کربلا جاتے ہیں اسی نگاہ سے جاتے ہیں جس نگاہ سے لوگ یہاں داتا صاحب پہ جاتے ہیں، اور اسی نگاہ سے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے کہ جس طرح کسی اور فیسٹیول میں مثلا شرکت کر رہے ہوں. وہ نگاہ نہیں ہے کہ سید الشہداء علامت ہیں، علم ہیں، نماد ہیں، سمبل ہیں. پہلے میں ایک گفتگو میں عرض کیا تھا، شاید سنا ہو آپ عزیزوں نے، کہ امام نے سید الشہداء علیہ السلام کو سرمشق مانا. حسین سرمشق ہیں، وہ کربلا سرمشق ہے، یہ شاعرانہ جملہ نہیں ہے. سرمشق، سرمشق اس تحریر کو کہتے ہیں جو معلم تختہ سیاہ پہ لکھتا ہے زیبا خط، خوبصورت خوشخطی، اور پھر اس کو دیکھ کر جو کچھ شاگرد لکھتا ہے اس کو مشق کہتے ہیں. نوشتہ معلم سرمشق کہلاتا ہے، اور اس کو دیکھ کر جو کچھ شاگرد لکھتا ہے اس کو مشق کہتے ہیں. سرمشق وہ نہیں ہوتی جس کا ورد کرتے رہیں، سرمشق وہ نہیں ہوتی جس کو نگاہ کرتے رہیں، سرمشق اس کو نہیں کہتے جس کی تعریفیں کرتے رہیں. اگرچہ سرمشق ہمیشہ زیبا ہوتی ہے، سرمشق ہمیشہ حسین ہوتی ہے، سرمشق ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے، یعنی نوشتہ معلم ہمیشہ زیبا ہوتا ہے، حسین ہوتا ہے، لیکن شاگرد کو اس وقت سرمشق اس کو ماننا ہوتا ہے جب اس کی مشق کرے، اسی کو دیکھ کر وہ تحریر کرے، وہ عبارت تحریر کرے. صرف فرق یہ ہے کہ سرمشق معلم کا ہاتھ کا لکھا ہوتا ہے، اور وہی چیز جب شاگرد لکھتا ہے وہ مشق بن جاتی ہے، اور اسی مشق سے شاگرد کسی مقام پہ پہنچتا ہے. اگر سرمشق استاد نے لکھی ہے، اس سرمشق کا تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیں آپ کہ میرے معلم نے بہت خوبصورت چیز لکھی، اسی کی فوٹو کاپی کرا لیں اور تعویذ کر لیں، اس کی انگوٹھیاں بنا لیں، اس کے تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیں تبرک کے طور پر. نوشتہ استاد، نوشتہ معلم بہت زیبا ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن اس زیبا ترین تحریر کا جو حیثیت ہے وہ اس کو نہیں ملی، اس کا آپ نے تعویذ بنا دیا۔ زیبا تحریریں جتنی بھی ہیں وہ تعویذوں کے لیے زیبائی نہیں ان کے اندر تھی، سرمشق بننے کے لیے ان کو زیبا بنایا گیا ہے۔ ان کا حسن اس لیے، ان کے اندر جمال اس لیے رکھا گیا تاکہ سب کی نظروں کو جذب کریں، کشش اس لیے پیدا کی گئی تاکہ ہر ایک کی نظروں کو جذب کریں۔ جذب کرنے کے بعد کیا ہو؟ جذب کرنے کے بعد اس کی مشق شروع کرو، اور جب شاگرد بار بار ایک خوبصورت سرمشق کو لکھتا ہے تو مشق اتنی کرتا ہے کہ مشاق ہو جاتا ہے، اور مشاق ہونے کے بعد اس کی تحریر میں بھی زیبائی آ جاتی ہے، اس کی تحریر میں بھی حسن آ جاتا ہے، اس کی تحریر میں بھی خوبصورتی آ جاتی ہے۔ سب کے لیے کربلا ورد ہے، امام خمینی کے لیے کربلا سرمشق ہے۔ اس سرمشق کا استاد حسین ہے، اور اس استاد نے اپنے لہو سے تحریر لکھی ہے۔ اس معلم نے اپنے لہو سے تحریر لکھی ہے۔ کیا تحریر لکھی ہے؟ تحریر عزت بشر، تحریر حریت بشر، تحریر عظمت بشر، تحریر غیرت انسانی، تحریر شرف انسانی۔ اتنی زیبا لکھی ہے، یہ مضمون بڑا زیبا تھا، حسین مضمون حسین نے لکھا اور بے بدیل روشنائی سے لکھا، بے نظیر و بے مثال روشنائی سے لکھا، یعنی اپنے لہو سے لکھا۔
حسینیہ
زندہ باد،
حسینیہ
زندہ باد،
یزیدیت
مردہ باد،
یزیدیت
مردہ باد،
بلندتر صلوات۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ کس نے یہ زیبا تحریر لکھی؟ سید الشہداء نے، تاکہ وہ شاگرد پیدا ہوں جو مشق کریں، آ کر اس کی وہ مشق کریں۔ صدیوں تک کربلا صرف ورد رہا، لیکن صدیوں بعد ایک انسان پیدا ہوا جس نے کربلا کو سرمشق بنایا، سرمشق سمجھا اور مشق کی اور لکھی۔ اور اتنی خمینی نے تحریر لکھی زیبا کہ آخر کار راہ خمینی وہی بن گیا جو حضرت حسین علیہ السلام کا راستہ تھا، اور اس مشق سے
زندہ ہے،
زندہ ہے خمینی،
زندہ ہے
رہبر کی شکل میں،
زندہ ہے
رہبر کی شکل میں،
زندہ ہے،
زندہ ہے خمینی،
زندہ ہے۔
اور وہی نتیجہ نکلا جو مشق کربلا سے نکلتا ہے۔ ہم نے کربلا میں ہر قسم کا ہنر آزمایا ہے، ہر طرح کا ہنر، ادیب پیدا ہوئے، بزمیں سجائیں، خطیب پیدا ہوئے، ذاکر پیدا ہوئے، ہر طرح کا طبقہ کربلا میں پیدا ہوا، لیکن مشاق شاگرد کربلا پیدا نہیں ہوا تھا۔ مشاق شاگرد کربلا، وہ جو تحریریں کربلا کی پڑھ کر اور ان کو پھر لکھے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ لہو سے لکھی تحریر کی مشق بھی لہو سے ہوتی ہے۔ اور یہ ہنر ایک شاگرد میں پیدا ہوا جب اس نے بھی لہو سے آ کر تحریریں لکھی کربلا کی۔ یہ ہوگی کربلا سمبل، یہ سمبولک کربلا ہے۔ میری اور آپ کی کربلا سمبولک نہیں ہے، سمبل نہیں ہے ہمارے لیے، سرمشق نہیں ہے ہمارے لیے۔ تمام آئمہ نے، باوجود اس کے خود امام تھے، رسول اللہ خود امام تھے، لیکن سید الشہداء کے پیدا ہوتے ہی سید الشہداء کی طرف اشارہ کیا اور روئے۔ علی خود امام تھے لیکن حسین پہ روئے، حسن خود امام تھے لیکن حسین پہ روئے، زین العابدین خود امام تھے لیکن حسین پہ روئے، اور آخر تک، اور حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف، خود امام ہے، وہ منصب جو سید الشہداء کے پاس تھا وہ تمام ائمہ کے پاس ہے، وہی حضرت حجت کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت حجت کا اصرار سید الشہداء پر ہے۔ کیوں؟ کہ سید الشہداء ان معصوم ہستیوں کے لیے وہی علامت ہیں۔ کربلا علامت ہے، کربلا ایک سرزمین نہیں رہی عزیز من، فرق ہے۔ مدینہ میں بھی مزار ہیں، بقی میں بھی مزار ہیں، نجف میں بھی مزار ہیں، ایران میں بھی مزار ہیں، لیکن کربلا کا مزار الگ ہے، باقی تمام مقدس مزارات الگ ہیں۔ باقی مزار ہیں زیارت کرنے جاؤ، لیکن کربلا علم ہے، علامت ہے۔ کربلا، کربلا سمبل ہے، کربلا کی حیثیت سمبولک ہے، یعنی کربلا ایک علامت ہے کسی راہ کی، کربلا علامت ہے کسی حقیقت کی۔ کربلا صرف ایک قبر کا نام نہیں، کربلا ایک خاک کا نام نہیں۔ ہم کربلا کس لیے جاتے ہیں؟ کہ خاک کربلا لے آئیں اور کوئی بیمار ہو تو اس کے منہ میں ڈال دے، شفا مل جائے۔ ہم کربلا اس لیے جاتے ہیں۔ تمام ائمہ نے نہیں کہا ہمارے مزاروں کی زیارت کرو، سب نے، خود زائر حسین بن کر آتے ہیں اور تمام معصومین نے تاکید کی زیارت کربلا کی۔ ایک اشرہ پورا ہم نے پڑھا ہے اسی موضوع پر، عاشورہ بعنوان مکتب۔ کربلا ایک مکتب ہے، اس کے اندر وہ تمام احادیث، بیسیوں احادیث تھیں، ان میں سے کچھ منتخب پڑھی گئیں جن میں معصومین نے تکرار کیا تھا کہ ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ کربلا ضرور جائے۔ حتی روایات میں ہے کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں قرض لے کے کربلا جائیں، ضرور جائیں کربلا۔ لیکن کس لیے؟ نہ صرف متبرک ہونے کے لیے۔ خوب، کوئی آ کر کہے میں مشہد جا رہا ہوں، مشہد جانے سے کربلا کی ضرورت پوری نہیں ہوتی عزیز من، مشہد جا کر پھر بھی تجھے کربلا جانا پڑے گا، نجف جا کے تجھے پھر بھی کربلا جانا پڑے گا، مدینے پہنچ کر بھی تجھے کربلا جانا پڑے گا، مکہ پہنچ کر بھی تجھے کربلا جانا پڑے گا۔ پھر بھی میں ایک مزار پر حاضری دینے کے لیے، کربلا کی حیثیت سمبولک ہے، یعنی علامت ہے، ایک علم ہے۔ یہی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کربلا ایک مکتب کا علم ہے، ایک تفکر کا علم ہے، ایک راہ کا علم ہے۔ کربلا جو جاتا ہے زائر کربلا، وہ صرف یہ نہیں کہ اس مقبرے سے اور مزار سے اور حرم سے گھوم کر آئے تو زائر کربلا بن جاتا ہے۔ زائر کربلا، زائر حسین، یعنی راہ رو اے راہ حسین۔ کربلا کیوں بلایا گیا ہے؟ تاکہ وہ سر مشق پڑھو اور پھر واپس آ کر اس کی مشق کرو۔ یہی نقطہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے کربلا کی مشق کرنی ہے، نہ کربلا سننے پر اکتفا کرنا ہے۔ ہم نے سننے پر اکتفا کیا ہوا ہے کہ کربلا کا ذکر ہو اور ہم رو پڑیں، نہ عزیز من، کربلا کی مشق کرنی ہے۔ کربلا ایک تحریر کا نام ہے، وہ تحریر جس کے اندر مکمل دین ہے، راہ خدا، سبیل خدا، اس کو دیکھ کر تو نے مشق کرنی ہے۔ اب کربلا ایک شہر نہیں ہے، آج غزہ ایک شہر نہیں ہے بلکہ مقاومت و پائیداری و استقامت کا سمبل ہے غزہ، باقی سب شہر ہیں دنیا میں، لیکن غزہ شہر نہیں ہے، شہر کی حیثیت سے بہت اوپر چلا گیا ہے۔ غزہ شہر نہیں ہے، غزہ ایک بستی انسانی نہیں ہے، ایک آبادی نہیں رہا، بلکہ غزہ استقامت کا سمبل بن گیا، علامت بن چکا ہے، علم بن گیا ہے۔ وہ لوگ ہمارے لیے، وہ لوگ بہت شاید اہمیت رکھتے ہیں جو غلہ لے کر غزہ جاتے ہیں، جاتے ہیں پوری دنیا سے اکٹھے ہوتے ہیں، کیا کہتے تھے اس کو، اصطلاح فلوٹیلا وہ لے کر جاتے تھے، ہر ملک سے چار چار آدمی اس کے اندر شریک، اور جو بھی جاتا ہے وہ اپنے لیے سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کارنامہ انجام دیا. ہمدردی کے طور پر غزہ جانا غزہ کی حیثیت کو نظر انداز کرنا ہے. غزہ تم سے ہمدردیاں نہیں مانگ رہا، غزہ تم سے بصیرت مانگ رہا ہے کہ مجھے دیکھنے کے لیے پہلے نگاہ پیدا کرو اپنے اندر. غزہ کچھ اور سمجھا رہا ہے ہمیں. اگر غزہ کی طرف وہ نگاہیں ہوتی، آج مسلمان دنیا کی حالت یہ نہ ہوتی. غزہ نماد ہے، سمبول ہے، پوری عالم اسلام میں، دنیا اسلامی کے اندر، پوری دنیا اسلام کے اندر غزہ سمبول بن گیا ہے. کہ کشمیر غزہ کو دیکھے، قدس بھی غزہ کو دیکھے، لبنان بھی غزہ کو دیکھے، عراق بھی غزہ کو دیکھے، ہر شہر دنیا کا غزہ کو دیکھے. ہمیں خبر نہیں ہے غزہ کیا، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. غزہ جو 7-8 سالوں سے جس شہر کے اندر کچھ بھی جانے نہیں دیا گیا سوائے آکسیجن کے، الاؤ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جا سکتا، بجلی نہیں جا سکتی، پورا شہر ویرانہ ہے، مسجدیں مسمار ہیں. یہ دنیا کا تنہا شہر ہے جس میں چولہے نہیں جلتے، یہ دنیا کا تنہا شہر ہے جس کے چولہوں میں روٹی نہیں پکتی، جس میں لوگ رہتے ہیں، جس میں بچے رہتے ہیں، جس میں خواتین رہتی ہیں، جن گھروں میں چولہا نہیں جلتا، لیکن 8 سال سے مسلسل زندہ ہیں. ہمدردی کے فلوٹیلا نہیں مانگتے، نگاہ بصیرت مانگ رہے ہیں. یعنی در حقیقت اہل غزہ کیا کہہ رہے ہیں، اہل غزہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے اوپر آنسو نہ بہو، تم ہمیں دیکھ کر اپنے لیے نجات کا راستہ ڈھونڈو. تم وہ لوگ جو 8 دن بھوکے نہیں رہ سکتے، تم وہ لوگ جو 8 گھنٹے بھوکے نہیں رہ سکتے. دیکھو ہم سال ہا سال سے بھوکے ہیں، سال ہا سال سے ملبے کے ڈھیر پہ زندگیاں گزار رہے ہیں. پتہ ہے تجارت ممنوع، امپورٹ ایکسپورٹ ممنوع، کچھ بھی جانے نہیں دیتے. بمبارمنٹ سے گھر مسمار ہو گیا، اس مسمار شدہ ملبے کے نیچے سے انہوں نے اپنا اثاثہ گھر کا نکالا، وہیں سے گدے نکالے، چادریں نکالی، اور اسی ملبے کے اوپر گرمی میں اور سردی میں، سرترین علاقہ ہے وہ، اسی سردی کے اندر کمروں میں نہیں سوتے. لیکن مقاومت کا علم ہے، علم مقاومت ہے غزہ. یہ غزہ ہے جس نے جہان اسلام کو بچانا ہے. اس وقت جب دنیا اسلام کی نگاہوں میں غزہ سمبل بن جائے، جب تک غزہ کے لیے چندے جمع ہو رہے ہیں، غزہ نہیں نجات دے سکتا، نہ چندہ جمع کرنے والے نہ غزہ بچا سکتے ہیں. چندوں سے غزہ نہیں بچتا، لیکن غزہ چندہ جمع کرنے والوں کو بچا سکتا ہے. کب؟ جب ان کی نگاہیں بدل جائیں، جب ان کی دید بدل جائے، جب یہ غزہ کو علم سمجھیں، جب یہ غزہ کو سمبل سمجھیں، جب پوری عرب دنیا کو سمجھ میں آ جائے کہ عزت کی خاطر سال ہا سال بھوکا بھی جیا جا سکتا ہے. محلوں میں رہنے والوں کو سمجھ میں آ جائے کہ کھنڈرات پہ بھی زندگی بسر کی جا سکتی ہے، تسلیم نہ ہو. اس لیے کہا تھا کربلا کو ہم نے آج تک سمبل نہیں سمجھا، ہم نے کربلا کو سب کچھ سمجھا، علم نہیں سمجھا، علم نہیں مانا کربلا کو. یعنی اگر کربلا کو علم مانا ہوتا تو ہمیں معلوم ہو جاتا کہ نہر ساتھ ہوتے ہوئے، دریا پاس ہوتے ہوئے بھی پیاسا جیا جا سکتا ہے. ہم کتنا تذکرہ پڑھتے ہیں شہدائے کربلا کا، وہ حضرت عباس کا، لیکن آج تک شخصیت حضرت عباس سمبل نہیں بن سکی ہمارے لیے۔ ہم نے پرچم عباس رسم کے طور پر اٹھا لیا، لیکن پرچم اٹھانے والا سمبل ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ پرچم اٹھانے والا کون ہے سمبل؟ وہ جو پانی میں جاتا ہے، چلو میں پانی بھرتا ہے، لبوں میں اور چلو میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اور سخت پیاسا بھی ہے، اور پانی کی شدید حاجت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اور پانی اگر اس کو مل جائے وہ دین کی بہتر خدمت کر سکتا ہے، پانی پی کے اپنے امام کی بہتر خدمت کر سکتا ہے، پانی پی کے بیویوں کو بہتر تحفظ دے سکتا ہے، پانی پی کے بچوں کو زیادہ تحفظ دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ چلو اس کا پانی کا گرا دینا، اس کو ہم نے سنا ہے، اس پہ روئے ہیں، تذکرہ کیا ہے، لیکن حضرت عباس کے نہر فرات میں کھڑے ہو کر چلو بھر کے گرانے کو ہم نے سمبل نہیں مانا۔ جس دن یہ مان لیا، اس دن ہم کیا کریں گے؟ اس دن ہم وسائل کے ڈھیروں پہ کھڑے ہو کر وسائل کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے۔ اس دن ہم مال و ثروت کے ڈھیر کے اندر کھڑے ہو کر، یہی مال و ثروت جس نے ہمارے ضمیر و دل اندھے کر دیے ہیں، اور وہ مال و ثروت جو ہمارا قبلہ و کعبہ بن گیا ہے، وہی مال و ثروت جو ہمارا رب و معبود بن گیا ہے، اگر حضرت عباس کو سمبل مانا ہوتا۔ آج ہے کوئی جو یہ چلو الٹا دے؟ علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا تھا، الا حر، کیا کوئی آزاد مرد اس دنیا میں بیٹھا ہوا ہے کہ یدعو ھذا اللمازہ لاہلھا، جو اس مردار کے ٹکڑوں کو، دانتوں میں پھنسے ہوئے ٹکڑوں کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے؟ الا حر، کیا کوئی آزاد مرد ہے؟ علی ڈھونڈ رہے ہیں، علی مرد ڈھونڈ رہے ہیں، کون سا مرد؟ کیا کوئی ایسا آزاد مرد ہے کہ جو مردار کھانے کے بعد دانتوں میں جو گوشت کے ٹکڑے پھنس جاتے ہیں، اس کو لمازہ کہتے ہیں؟ آیا کوئی آزاد مرد ہے ایسا جو مردار کے بچے کھچے پھنسے ہوئے ٹکڑے دانتوں کے اندر ان کو چھوڑ دے، اور ان کے پیچھے نہ جائے، اور ان کی خاطر زندگی اپنی برباد نہ کرے؟ کوئی ہے ایسا آزاد مرد؟ علی ڈھونڈ رہے ہیں، علی کو نہیں ملا آزاد مرد اپنی زندگی میں، علی کو نہیں ملا آزاد مرد زندگی میں، فریاد کر کے ڈھونڈ رہے، الا حر، کوئی حر ہے ادھر؟ کوئی حر رہتا اس دنیا میں تو چھوڑ دے ان چیزوں کو۔ یہی راہ قرآن ہے۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، حضرت طالوت نے جو سپاہ جالوت کے مقابلے میں نکالی اور اس کو کہا نہر پہ پہنچے، اس نہر پہ پہنچنے کے بعد طالوت نے اپنی فوج سے کہا کہ خبردار، اس نہر سے پانی نہیں پینا۔ پیاسوں کو کہا، نہ کہ جو پیاسے نہیں تھے، جن کو پیاس ضرورت ہی نہیں تھی پانی کی، ضرورت مندوں کو کہا کہ خبردار اس نہر کے قریب نہیں آنا۔ اب توجہ کرو، ہم کربلا کو رونے والے، حسین حسین کرنے والے، نام حسین آتا ہے فوراً ہمارے آنسو امڑ آتے ہیں، یہ ہمدردی کے آنسو ہیں۔ حسین کو ہمدردی کے آنسو نہیں چاہیے، نہیں چاہیے عزیز ایمان، ہمدردی نہیں چاہیے حسین کو ہماری، میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، نہیں چاہیے حسین کو ہماری ہمدردی، حسین کو کچھ اور چاہیے ہم سے۔ حسین ہم سے نصرت مانگ رہے ہیں، حسین ہم سے پیروی مانگ رہے ہیں، حسین ہم سے تاسی مانگ رہے ہیں کہ میری سیرت اپناؤ۔
شہادت قبول، شہادت قبول،
مردہ باد، مردہ باد۔
آج ہمارے لیے سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ آج ہمارے لیے سب سے بڑا سوال یہ کون لوگ ہیں جو ساری عمر حسین ابن علی کو روتے ہوئے و عباس ابن علی کو روتے ہوئے جن کی ساری عمر گزری؟ سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ کہ اگر اولاد کو راہ خدا میں بھیجیں کھائیں گے کیا؟ اس کو حق بنتا ہے حضرت عباس کے لیے روئے؟ اس نے عباس کو فقط باب الحوائج مانا ہے، اس نے عباس کے نام سے بیٹا مانگا ہے، اس نے عباس کے نام سے بیٹے کی تعلیم مانگی ہے، اس نے عباس کے نام پر بیٹے کی نوکری مانگی ہے، اس نے حضرت عباس کے نام پر بیٹے کی ملازمت مانگی ہے، بیٹے کا پروموشن مانگا ہے، اس نے حضرت عباس کے ذریعے سے فقط ثروت و مال و دنیا مانگی ہے۔ کس عباس سے؟ اس پیاسے عباس کے نام سے جو پیاسا نہر میں کھڑا ہو کر، اور اپنی ضرورت پانی پینے کا شرعی جواز موجود تھا، عباس پانی پی لیتے، امام حسین کی بہتر خدمت کر سکتے۔ جس طرح آج کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس یہ ہو تو ہم دین کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں، فلاں جگہ جائیں گے دین کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں، فلاں جگہ جائیں گے جہاز پر بیٹھ کے دین کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ وہ امیر شام کا موقف کہ اس نے کاخ سبز بنایا تھا، کاخ خضرا، اور جب خلیفہ نے پوچھا کہ یہ کیوں بنایا ہے، کہا عزت اسلام کے لیے، شوکت اسلام کے لیے، یہ محل بنایا ہے تاکہ دنیا اس محل کو دیکھ کر متاثر ہو اسلام کے روب اور دبدبے سے۔ عزیز من، ہم جو روب و دبدبہ دنیا کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں، اس روب و دبدبے میں دنیا ہم سے بہت آگے ہے۔ تم جو محل بنانا چاہتے ہو، اس محل کا میٹیریل ان سے لاتے ہو، اس محل کا نقشہ ان سے لاتے ہو، اس محل کا ڈیزائن ان سے لاتے ہو۔ جس محل کا نقشہ انہوں نے دیا ہے، اس محل سے وہ کیسے تم سے متاثر ہوں گے؟ اگر حضرت عباس پانی پی لیتے، یہ کہہ سکتے تھے کہ میں حسین علیہ السلام کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں، یہ کہہ سکتے تھے کہ میں آل حسین کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں، اگر پانی پی لوں میں جنگ بہتر کر سکتا ہوں، لیکن اس عباس نے چلو واپس پانی میں ڈال دیا۔ یہ کون عباس ہے؟ یہ عباس سمبولک عباس، یہ سرمشق عباس ہے۔ اس کی مشق کرو، کوئی چلو ہاتھ میں اٹھا کے ڈالو واپس۔ اس عالم میں جب تم پیاسے ہو، پیاس سے مراد یہ سمبولک پیاس ہے، پیاس یعنی اپنی شدید ترین ضرورت کے وقت، شرعی ترین جواز ہونے کے وقت، شریعت کا جواز بھی موجود ہے کہ یہ کام کروں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، یہ جواز ہونے کے باوجود پھر چلو ڈالو پانی کے اندر۔ ہے الا حرن، کیا کوئی ہے ایسا آزاد مرد عباس کا نام لینے والا جو ایک عباس کے ایک لہجے کی مشق کرے؟ ایک لہجے میں عباس نے یہ کام کیا، کربلا میں گھوڑا پانی میں ڈالا، چلو بھرا، پھر اس چولی کو الٹ دیا۔ صرف اتنا کام کرو، پوری عمر میں اتنا پڑھ لکھ کے مجتہد بن کر، اتنی بڑی شخصیت بن کر، اتنا بڑا دیندار بن کر، کچھ بھی نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو، فقط حضرت عباس کے ایک لہجے کی تقلید کرو کہ جب تمہارے چلو میں کچھ آئے، اپنی ضرورت کے وقت اس کو واپس کر دو، نہر سے پیاسے واپس آ جاؤ۔ قرآن میں تالوت نے یہی کہا ان اپنے پیروکاروں سے کہ خبردار، یہ نہر مفت کی ہے، پیسے بھی نہیں ہے، میری بھی نہیں ہے، اللہ کی نہر بہ رہی ہے، پانی پینے سے کم بھی نہیں ہوتی، لیکن تم نے نہیں پینا، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا۔ خوب یہاں توزیع المسائل لے کے تالوت کے سامنے آ جائیں، دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے جائز ہے، پانی پینا جائز ہے۔ تالوت کو ایسے نہیں چاہیے، تالوت خود بہتر جانتے، چونکہ اللہ کی طرف سے حاکم ہے تالوت، اللہ کی طرف سے مقرر ہے فرماندہ تالوت، لیکن تالوت حکم شرعی جانتے ہوئے کہ جائز ہے، پھر بھی کہہ رہے مت پیو، یہ جائز کام مت کرو، چونکہ جائز کام کرو گے پھر نہریں ہی پیتے رہو گے، پانی ہی پیتے رہو گے۔ جالوت کی غلامی سے نجات نہیں پا سکتے، جالوت کی غلامی سے بچنے کے لیے حلال نہروں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ان آزاد نہروں سے تشنا واپس آنا پڑتا ہے، شرعی جواز ہوتے ہوئے پھر بھی تشنا واپس آنا پڑتا ہے۔ یہ شخصیات ہم نے آج تک ان کو سیمبل نہیں مانا، ہم نے ان کو مانا کہ ان کے نام سے صرف اپنی حاجتیں پوری کریں، اپنی خواہشات پوری کریں، اپنی حاجات پوری کریں. اصل میں ہم حاجت پرست ہیں، حاجات کے لیے آئے ہیں ان کے دروازوں پر. اگر حاجتیں نہ ہوتی، اگر ہم مریض نہ ہوتے، اگر ہمیں اولاد نہ چاہیے ہوتی، اگر ہمیں یہ دنیا نہ چاہیے ہوتی، ہمیں جب حاجت نہیں ہے تو باب الحوائج کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی حاجات کے لیے ان کے در پر آئے ہیں، اس لیے ان کے در پہ آ کے واپس چلے جاتے ہیں. باب الحوائج عباس کے روزے پہ جا کے واپس آ جاتے ہیں، عباس کے مصائب سن کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تذکرہ وفائے عباس سن کر اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ عباس، نہ عباس ہمارے لیے علم بنے، نہ عباس کا علم ہمارے لیے علم بنا. یہ علم کیا ہے؟ یہ علم جو اٹھاتے ہو عاشور کے دن عزا کے طور پر، جو تم نے آبائی رسم بنا لی ہے، یہ پرچم عباس کس چیز کا نام ہے؟ یہ پرچم عباس یہ ہے کہ آپ بھری دریاؤں میں بھی پیاسے رہو، شرعی جواز ہوتے ہوئے بھی یہ چلو واپس لوٹا دو. تشنا لب واپس آ جاؤ. کیوں تشنا لب واپس آ جاؤ؟ یہ سمبولک شخصیات کیوں بنے؟ اس لیے بنے، عباس پانی پی لیتے، کوئی حرج نہیں تھا، پی لیتے، لیکن میرے اور آپ کے لیے راستہ بند ہو جاتا. ہمیں سمجھ نہ آتی کہ ہم کیسے نجات پائیں. عزیزان، پارا چنار آج جو پارا چنار ہونا چاہیے تھا وہ یہ کہ پارا چنار پاکستان کے اندر، جس طرح غزہ پوری دنیا اسلام کے اندر، پارا چنار پاکستان کے اندر سمبل مقاومت ہونا چاہیے تھا. پارا چنار کا تعارف اس عنوان سے کرنا چاہیے تھا، چونکہ پارا چنار میں یہ صلاحیت موجود ہے، اور پارا چنار کے شہداء نے، اور پارا چنار کے مومنین نے، وہ پارا چنار کے مجاہدین نے، اور پارا چنار کے دلیروں نے اور غیوروں نے پارا چنار کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے. لیکن جس طرح پیشاوروں نے کربلا کو کشکول بنا لیا، کمائی کا ذریعہ بنا لیا، پیشے کا ذریعہ بنا لیا، اسی طرح کچھ نے پارا چنار کو بھی درآمد کا ذریعہ بنا لیا. پارا چنار سمبل مقاومت ہے، پاکستان کے لیے راہ نجات ہے پارا چنار. پارا چنار پیغام رکھتا ہے اب اپنے اندر. پارا چنار ہمدردی سے زیادہ بصیرت مانگتا ہے ہم سے. پارا چنار دیداور مانگتا ہے. پارا چنار اب نگاہ مانگتا ہے. کیا پارا چنار کو دیکھنے کے لیے؟ پارا چنار نہیں کہتا کہ تم غلے کی بوریاں ہماری طرف پہنچاؤ. پارا چنار کہتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ کہ پارا چنار محاصرے کے اندر چاروں طرف سے ان مومنین نے مقاومت کی اور کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. یہ پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ کہ اگر ہم غلے کی بوریوں کے عاشق ہوتے، غلہ ہم پہ غالب آ جاتا، ہم غلے پہ غالب نہیں آ سکتے تھے. بھوکے رہے، سخت جان لیوا سردی میں ٹھہرتے رہے، مائنس ٹیمپریچر، آج کل بھی مائنس ہوگا، کوئی گیس نہیں، کچھ بھی نہیں، گھر گرم کرنے کا کوئی انتظام نہیں، دوائیں نہیں، غلہ نہیں، راشن نہیں، کچھ بھی نہیں. حتیٰ ان کی جو اپنی پیداوار ہے، کھیتی باڑی جو تھوڑی بہت ہوتی ہے، وہ جو پیداوار ہے اس کو بیچنے کا کوئی انتظام نہیں، اس کو باہر منتقل کرنے کا کوئی انتظام نہیں. اس کے باوجود انہوں نے مقاومت کی، محاصرہ توڑا، چاروں طرف دشمن نے جو گھیرا بنایا ہوا تھا اس کو توڑا. یہ پیغام دے رہا ہے، یہ پارا چنار ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ پارا چنار سمبل ہے، پارا چنار علامت ہے، پارا چنار علم مقاومت ہے. آج پورے پاکستان کو ضرورت ہے پارا چنار کی. ہم یہ سمجھتے ہیں، عموماً یہ جملے جب بھی استعمال کیے جاتے ہیں کہ پارا چنار کو ضرورت ہے مدد کی. بس اوقات ہم سنتے ہیں، پارا چنار والوں سے بھی سنتے ہیں کہ پارا چنار کو سخت ضرورت ہے امداد کی، پارا چنار کو سخت ضرورت ہے حمایت کی. عزیزان یہ نگاہیں بدلو، پاکستانیوں کو ضرورت ہے آج پارا چنار کی، پاکستانیوں کو ضرورت ہے پارا چنار. قافلہ سرائے کربلا جب بازار کوفہ سے گزر رہا تھا، ایک ان آدمی کو دیکھ کر رحم آیا، یتیموں کو دیکھ کر، پیاسوں کو دیکھ کر، اسیروں کو دیکھ کر، خستہ لوگوں کو دیکھ کر رحم آیا، اور رحم کی وجہ سے اس نے جا کر کچھ کھجوریں لیں اور وہ آ کر بچوں میں تقسیم کی، بھوکے بچوں میں جو کئی وقت کے بھوکے تھے پیاسے. اس وقت بنت علی نے وہ دیکھا وہ عمل، اور غضبناک ہوئیں اور ان بچوں کے ہاتھ سے وہ کھجوریں لیں اور دینے والے کے منہ پہ دے ماری، اور اسے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم ہم پہ رحم کھاتے ہو؟ ہم قابل رحم ہیں یا تم قابل رحم ہو؟ عزیزان پارا چنار والوں سے میں عرض کرتا ہوں، انہی داغدار شہداء کے خاندانوں سے عرض کرتا ہوں، انہی خواتین سے عرض کرتا ہوں جن کے شوہر مر گئے، انہی بہنوں سے عرض کرتا ہوں جن کے بھائی مر گئے، انہی بیٹیوں سے عرض کرتا ہوں جن کے باپ مر گئے، ان ماؤں سے عرض کرتا ہوں جن کے بیٹے مر گئے، اور ان مردوں سے عرض کرتا ہوں جن کے عزیز مر گئے اس حادثے میں اور اس سے پہلے شہید ہوئے. آپ سب کچھ قربان کرا کے آپ نے پارا چنار کو جس مقام تک پہنچا دیا ہے، جس نقطے پہ آپ نے پہنچا دیا ہے، آپ جو بھی آئے آپ کی طرف، آپ اس کو یہ پیغام دو کہ آج ہم تمہاری ضرورت ہیں، تم ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتے. چونکہ جو پیاسا رہنا جان لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، پیاسا جینا، پیاسا زندگی بسر کرنا سیکھ لیتا ہے، وہ پانی چلو میں اٹھا کر پھر گرا دیتا ہے. جو بھوکا رہنا سیکھ سکتا ہے، وہ غلے کو اپنے پاؤں تلے مسمار اور پائمال کر سکتا ہے. اپنا مقام جانے پارا چنار، اور پارا چنار کو سمبل بنانا ہے. یہ شہداء نے جو تحریر کی ہے پارا چنار کے اندر، یہ سرمشق ہے پورے پاکستان کے لیے. پارا چنار کچھ لے کے جانے کے بجائے پارا چنار سے کچھ لے کے آنا ہے ہمیں. پارا چنار سے کیا لے کر آنا ہے؟ مقاومت کا درس، استقامت کا درس، استقامت کا طریقہ، استقامت کا حوصلہ، شجاعت، غیرت و دلیری، جو آج پورے پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان جس میں غیرت مر گئی ہے، پاکستان جس میں احساس مر گیا ہے، اس پاکستان کو آج پارا چنار نے زندہ کرنا ہے. آج توجہ فرمائیں عزیزان ایمان، فلسطین آزاد ہوگا انشاءاللہ، قدس آزاد ہوگا، لیکن اس آزادی کا آغاز غزہ کرے گا، غزہ سے آزاد ہوگا. یہ غزہ کا سمبولک رول ہے جو پورے فلسطین کو غزہ بنا دے گا. جس دن پورا فلسطین غزہ بن گیا، جس دن محمود عباس کو سمجھ آ گیا کہ پیزا کے بغیر بھی رات بسر کی جا سکتی ہے، کوک پیپسی کے بغیر بھی، محمود عباس جس دن اس کو سمجھ آ گئی، اس دن قدس آزاد ہو جائے گا. لیکن جس دن رام اللہ میں کباب اڑائے جا رہے ہوں اور غزہ بھوک برداشت کر رہا ہو، اس وقت نہیں ہو سکتا یہ کام. کب ہوگا پاکستان میں نجات کا راستہ؟ جب پورا پاکستان پارا چنار ہوگا. پارا چنار کس حیثیت سے؟ پارا چنار غیرت، پارا چنار یعنی مقاومت، پارا چنار یعنی تسلیم نہ ہونا، پارا چنار یعنی نہ بہکنا. اس وقت عزیزان اگر پارا چنار کو ضرورت ہے، وہ غلے سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اس کی سمبولک حیثیت کو مخدوش نہ کیا جائے. پارا چنار کی اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہ خدمت ہے کہ پارا چنار کو علامت بنائیں، پارا چنار کو علم بنائیں، پارا چنار کو سمبل بنائیں، اور جو بھی پرچنار کی سمبولک حیثیت کو توڑنا چاہتا ہے اس کو روکیں۔ یعنی وہ حیوانات، جانور، وحشی درندے جنہوں نے یہ شہید ہمارے تکا پارا کیے، ان سے زیادہ وحشی وہ ہیں جو پرچنار کی سمبولک حیثیت کو خراب کر رہے ہیں۔ وہ شمر اور وہ خولی اور وہ ہرملا جس نے حسین و اولاد حسین پہ تیر برسائے اور خنجر چلائے، ان سے بڑا شمر و خولی و ہرملا وہ ہے جو مقصد حسین کو ختم کر رہا ہے، جو رائے حسین کو مسدود کر رہا ہے، جو کربلا کو سمبل بننے نہیں دے رہا، جو کربلا کو سرمشق بننے نہیں دے رہا، جو کربلا کی مشق کروانے نہیں دے رہا۔ یہ بڑا شمر ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ائمہ معصومین نے کربلا کی خدمت کس طرح سے کی۔ کوئی امام ہمیں نظر آتے ہیں جو اٹھ کے شروع ہو گئے ہوں کربلا میں مزار تعمیر کرنے کے لیے پیسے جمع کیے ہوں؟ آج کل یہی کام ہو رہا ہے، ہم کربلا کی مزاروں کے لیے چندہ جمع کرو، کربلا کی زری کے لیے چندہ جمع کرو، کربلا کے حرم کے لیے چندہ جمع کرو، کربلا کی گلی کے لیے کل چندہ جمع کرو، کربلا میں ہوٹل بنانے کے لیے چندہ جمع کرو، کربلا میں فلاں سبیل لگانے کے لیے چندہ جمع کرو۔ عزیز من، ائمہ معصومین نے، ویران تھا کربلا، ویران تھا کربلا، اس ویران کربلا میں بھی ائمہ معصومین نے لوگوں سے کہا کربلا جاؤ، اسی ویران سرزمین پہ جاؤ، کیونکہ وہاں تمہاری سرمشق لکھی ہوئی ہے۔ ائمہ نے کربلا کو سمبولک حیثیت عطا کی ہے، علامتی حیثیت عطا کی ہے، علامت بنایا ہے، نشانی بنایا ہے، کس چیز کی؟ دفاع دین کی، کہ جو مٹ گئی بعد میں، دوسری چیزوں کی نظر ہو گئی۔ اور جب یہ حیثیت پارا چنار کی، جو آج اشد ضرورت ہے، ہر شہر پاکستان کو ضرورت ہے، آج کراچی کو ضرورت ہے، کوئٹہ کو ضرورت ہے، سب سے زیادہ کوئٹہ کو ضرورت ہے پارا چنار کی۔ اگر کوئٹہ سے چندہ جمع کر کے پارا چنار پہنچایا جائے، پارا چنار کی کوئی مشکل حل نہیں ہوگی، لیکن اگر پارا چنار کا سمبل کوئٹہ پہنچایا جائے، پارا چنار کا نمونہ کوئٹہ پہنچایا جائے، پارا چنار کا اسوہ کوئٹہ پہنچایا جائے، پارا چنار کی مقاومت کوئٹہ منتقل کی جائے، کوئٹہ پرچنار میں تھوڑے مومن ہیں، کوئٹہ میں زیادہ مومن ہیں۔ تاریخ آپ پڑھیں، قلعے حسون، حسن یہ دینی تعبیر بھی ہے، اسلامی تعبیر ہے حسن، لیکن ہم اسے وہی رسوماتی معنی کرتے ہیں یا ہندی معنی کرتے ہیں حسن کا۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، یہ امامت کے بارے میں ائمہ حسون ہیں، حسون قلعے ہیں اسلام کے، یہ قلعہ حسن سواد کے ساتھ، حسون قلعے یا حسن، یہ یہی مراد ہے، یعنی ایک ایسی پائیگاہ مقاومت حسن کہتے ہیں جہاں پر کچھ لوگ بیٹھ کر مقاومت کر رہے ہوں، آخری قطرہ خون تک بہانے کے لیے جس جگہ بیٹھ جائے ہو اس کو کہتے ہیں حسن۔ حسن دیواروں سے نہیں بنتا، قلعے اینٹوں سے نہیں بنتے، پتھروں سے نہیں بنتے۔ خداون نے دیکھیں، شاہوں کے قلعے، شاہی قلعے سارے اینٹوں کے بنے ہوئے ہیں، شاہی قلعے سارے اینٹوں کے بنے ہوئے ہیں، لیکن دین جب اپنا قلعہ پیش کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ حسن ہے، لا الہ قلعہ ہے، لا الہ قلعہ ہے، یہ آئیڈیالوجیکل حسن ہے۔ آئیڈیالوجیکل حسن یعنی سمبل مقاومت، یعنی علامت مقاومت، حسن یعنی رمز مقاومت، لا الہ الا اللہ رمز مقاومت ہے، ولایت امیر المومنین قلعہ ہے، نہ مجرموں کی پناہ لینے کے لیے، ابھی اس قلعے میں مجرم پناہ لے رہے ہیں، مجرموں کی پناہ کے لیے نہیں ہے، دین کی حفاظت کے لیے ولایت علی قلعہ ہے، اسلام کا کلہ اینٹوں کا نہیں ہوتا، اسلام کا کلہ اعتقادی ہے، نظریاتی ہے۔ پارا چنار نے جو اس وقت علامت کھڑی کی ہے، پارا چنار نے جو علم پیش کیا ہے، وہ در حقیقت مقاومت کا ہے۔ عزیزان جو پارا چناری ہیں اور دو دوسرے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، پارا چنار سے ہمارا اتنا ہی تعلق ہے جتنا خود پارا چنار والوں کا تعلق ہے، نہ ذرا کم نہ زیادہ۔ پر چونکہ پارا چنار کھیت کا نام نہیں، اگر پارا چنار کھیت ہوتا تو وہ رہنے والوں کا ہے کھیت، پارا چنار کے درخت وہاں رہنے والوں کے ہیں، پارا چنار کے گھر وہاں رہنے والوں کے ہیں، لیکن پارا چنار کی مقاومت پورے پاکستان کے لیے ہے۔ پارا چنار کا اسوہ پورے پاکستان کے لیے ہے، پارا چنار نے یہ جو علم کھڑا کیا ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پارا چنار کا حق ہے صرف، یہ پورے پاکستان کا حق ہے۔ ہم تارے عنکبوت بناتے ہیں ملت بچانے کے لیے، عنکبوتی جال، عنکبوتی یعنی مکڑی کا جال بناتے ہیں ملت پاکستان کو نجات دینے کے لیے، اس کے ارد گرد مکڑی کا جال تن دو۔ مکڑی کے جال سے کوئی ملت نہیں بچ سکتی عزیز من، مکڑی کے جال بنا رہے ہیں ہم سب، ایک جال، جیسے ایک مکڑی اس کونے میں جال بنا رہی ہوتی ہے، ایک مکڑی اس کونے میں جال بنا رہی ہے، ایک مکڑی اس کونے میں جال بنا رہی ہے، ایک مکڑی اس کونے میں جال بنا رہی ہے، اور ہر مکڑی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جال میں آ جاؤ بچ جاؤ گے، چونکہ یہ بہت مضبوط بنایا ہے۔ ان جالوں سے نہیں بچ سکتے ہم، بچنے کے لیے آپ کو پارا چنار کا رخ کرنا پڑے گا، پارا چنار سے سیکھنا پڑے گا، پارا چنار سے ہمیں سبق سیکھنا پڑے گا۔ مقاومت سے بچ سکتے ہیں ہم۔ لیکن یہ حیثیت پارا چنار کی نہیں معلوم، خود پارا چنار کے اندر اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر اس پہلو کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، پوری دنیا کو پیغام دینے کی ضرورت ہے، پوری دنیا کو پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ سیکھنا ہے تو پارا چنار سے سیکھو، جینا ہے تو پارا چنار کی طرح جیو۔ آج بہت سارے شہروں کو ضرورت ہے عزیز من، ڈیرہ اسماعیل خان کو ضرورت ہے پارا چنار کی، ڈیرہ غازی خان کو ضرورت ہے، خان پور کو ضرورت ہے، رحمیار خان کو ضرورت ہے، پنجاب کو ضرورت ہے، سندھ کو ضرورت ہے، کراچی کو ضرورت ہے، کوئٹہ کو ضرورت ہے، ہر شہر ہر قریے کو ضرورت ہے کہ راہ فقط مقاومت ہے۔ پارا چناریوں نے کیا کہ کسی پر حملہ نہیں کیا، پارا چنار نے صرف اپنا دفاع کیا ہے۔ تسلیم نہیں ہوئے، آپ سمجھے، ہم ابھی سونا ہے، یقین جانے بعض اوقات بعض خبریں بہت ناگوار ہوتی ہیں، لیکن اس ناگواری کے اندر ایک سرور موجود ہوتا ہے۔ جب خبر آتی ہے سعودی عرب میں شیعہ شہید ہوا ہے اور اتنے سعودی عرب کے شیعوں نے اس کا تشییع جنازہ کی ہے، یہ بہت ناگوار خبر ہے، لیکن اس کے اندر ایک سرور بھی موجود ہے، ایک خوشخبری و بشارت بھی موجود ہے کہ سعودی عرب میں شیعہ کا شہید ہونا اور اس شہید کا جنازہ مومنین کے ہاتھوں پہ اٹھنا یہ ایک بشارت ہے، یہ ایک نوید ہے، یہ صبح کی طلوع کی خبر ہے، یہ ناگوار خبروں کے اندر ایک خوشخبری موجود ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پارا چنار میں آپ نے سنا کہ کئی ہمارے عزیز ٹینکوں کے نیچے شہید کیے گئے ہیں، ویسے خبر آئی میڈیا نے ایک کی خبر دی، لیکن بعض مصدقہ ذرائع نے بتایا کہ ایک سے زیادہ شہیدوں کو ٹینکوں کے نیچے کچلا گیا زندہ۔ خوب یہ خبر ذرا غور کریں، ٹینک کس کو کچلتا ہے؟ ٹینک اس کو نہیں کچلتا جو بھاگ رہا ہو، ٹینک اس کو کچلتا ہے جو ٹینک کے مقابلے میں آ گیا ہو۔
حسین کی قربانیاں۔
ٹینک کے سامنے کوئی آئے تو ٹینک اس کو کچلتا ہے، بھاگتے ہوئے کو تو ٹینک نہیں کچلتا، گھر میں بیٹھے ہوئے کو تو ٹینک نہیں کچلتا۔ یہ جو ٹینک سے شہید ہو گیا، دیکھیں کتنی ناگوار خبر ہے، شاید سب سے زیادہ اس شہید کا سب کو افسوس ہوا ہوگا جو ٹینک سے کچلا گیا۔ لیکن اس شہید نے در حقیقت اور ان شہداء نے اپنے لہو سے ایک بشارت بھی بھیجی ہے۔ میں پہلے آپ کی خدمت میں وہ تمثیل پیش کر چکا ہوں، یہ تمثیلیں مثالیں ان کو غور سے سنا کریں۔ ہم نے بہت عرصہ سنا نا چین کے طوطے کی کہانی، چین کا طوطا کہ ایک تاجر تھا، ہندوستان سے چین جا رہا تھا تجارت کے لیے، پرانی ایک کہانی قصوں میں پہلے سلیبس میں ہوتی تھی، ابھی نکال دی گئی ہے۔ کہ چین کا ہندی تھا، ہندی تاجر، وہ چین گیا تجارت کے لیے اور اپنے گھر والوں سے اس نے پوچھا کہ میں تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں چین سے۔ اس کی بیوی نے کچھ کہا، ماں نے کچھ کہا، بیٹے نے کچھ کہا، بیٹی نے کچھ کہا کہ ہمارے لیے، کسی نے کہا ریشم کے کپڑے لانا، کسی نے کہا، کسی نے کہا۔ اس کے پاس ایک طوطا تھا بولنے والا، اس نے طوطے سے پوچھا، فرضی قصہ ہے، طوطے سے پوچھا کہ تیرے لیے کیا لاؤں۔ طوطے نے کہا کہ میرے لیے کچھ نہ لانا، فقط میرا پیغام چین کے طوطوں کو پہنچانا اور انہیں جا کر یہ کہنا کہ تم آزاد ہو جنگلوں میں اور باغوں میں اور درختوں پر، اور تمہارا ساتھی پنجرے میں قید ہے، بند ہے، وہ اسیر تمہیں سلام کہتا ہے۔ یہ تاجر چلا گیا، جب چین پہنچا تو اس نے طوطوں کا ایک جھرمٹ دیکھا اور اس کو یاد آ گیا اپنے طوطے کا پیغام۔ یہ ان کے قریب پہنچا اور جا کر اس نے کہا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں اور تمہارے لیے پیغام لایا ہوں، ہندی طوطے کا، اور وہ یہ کہ اس نے کہا ہے کہ میں پنجرے میں بند ہوں اور تم آزاد ہو، میرا تمہیں سلام ہے۔ یہ سنتے ہی ایک طوطے نے اپنے آپ کو درخت سے گرا دیا نیچے۔ توجہ سے سنیں اس قصے کو، اپنے درخت سے نیچے گرا دیا۔ یہ قصہ ہم نے پڑھا، کتابوں میں پڑھا، امتحان دیا، نمبر لیے، چونکہ ہم ہر چیز تعلیم میں سلیب، قرآن پڑھ کے نمبر لیتے ہیں، حدیث پڑھ کے نمبر لیتے ہیں، دعا کے نمبر لیتے ہیں، اخلاق کے ڈگریاں، سب ڈگریاں لے لیں۔ جو کچھ خدا نے بنایا تھا انسان کی تربیت کے لیے، وہ سب ہم نے امتحانوں کے لیے، پاس کرنے کے لیے، ڈگریوں کے لیے سلیبس میں لے آئے۔ یہ قصے بھی پڑھے، پڑھانے والوں نے بھی۔ کب سمجھ آیا یہ قصہ؟ آج سمجھ آیا ہمیں یہ قصہ، جو بچپن میں پڑھا تھا آج سمجھ آیا کہ یہ قصہ کیا کہہ رہا تھا، یہ کیا تھا۔ اس طوطے نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، مر گیا۔ تاجر واپس آ گیا، سامان خرید کے، تحفے لے کے گھر میں پہنچا اور آ کے اس نے تحفے تقسیم کیے اور پھر دیکھا طوطے کی طرف، طوطا منتظر تھا کہ میرا پیغام پہنچایا یا نہیں۔ تاجر نے اسے کہا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا، لیکن ایک بہت ہی افسوسناک اور ناگوار واقعہ پیش آیا، بری خبر ہے تیرے لیے، اے کاش میں وہ سلام تیرا نہ پہنچاتا۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جو ہی میں نے انہیں کہا کہ اسیر طوطا آزاد طوطوں کو سلام بھیجتا ہے، تو آزاد طوطا درخت سے گرا اور اس غم میں مر گیا۔ یہ خبر سن کر، جو ہی اس نے یہ خبر سنی، اس اسیر طوطے نے اپنے آپ کو پنجرے میں گرا دیا، مر گیا وہ بھی۔ جب وہ مر گیا، اس تاجر کو اور افسوس ہوا کہ اس کا پیغام ادھر پہنچایا، وہ مر گیا، اس کا پیغام ادھر پہنچایا، یہ مر گیا، دو مر گئے، اور اس کا زیادہ اس کو غم تھا چونکہ اس کا اپنا طوطا تھا، بولتا تھا۔ اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا، مرے طوطے کو میں کیا کروں، مردہ طوطا ہے، اس نے اس کو اٹھایا اور باہر پھینک دیا۔ جو ہی پنجرے سے باہر پھینکا، طوطا اڑ کے درخت پہ بیٹھ گیا جا کر۔ تاجر حیران ہوا کہ یہ کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ سلام نہیں تھا، اور جو کچھ اس نے کیا وہ بھی سلام، یہ پیغام تھا۔ میں نے جو کہا تھا کہ جا کر میرا سلام کہنا، اس کو طوطے نے سمجھ لیا۔ وہ کیا؟ میں نے اس سے اپنی آزادی کی تدبیر مانگی، میں نے کہا کہ تم جو آزاد ہو تو کس طرح یہ آزادی تمہیں ملی ہے؟ اس نے گر کر مجھے پیغام دیا کہ جب تک تم مرو گے نہیں تمہیں آزادی نہیں ملے گی۔ عزیز من، آپ توجہ کرنا ذرا، توجہ کرو ذرا، آج ہم شہداء کی یاد میں بیٹھے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم زندہ ہیں, وہ مر گئے ہیں, وہ کیوں گرے ہیں, وہ کیوں ٹینک کے نیچے آیا ہے, وہ ٹینک سے بچ سکتا تھا, ٹینک سے جو مرا ہے وہ دھماکے میں بچ گیا تھا, ٹینک کے نیچے کیوں آیا, کیوں کھڑا رہا, اس وقت تک کھڑا رہا جب تک ٹینک اس کے اوپر سے نہیں گزر گیا, اس لیے کھڑا رہا کہ پیغام بھیج رہا ہے کہ اے اسیرو, اے ذلیلو, اے وہ لوگو جن کو مٹھی بھر لوگوں نے ذلیل و رسوا کیا ہوا ہے, جن کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہو, تمہاری نجات کا یہ راستہ ہے. اب ان کا, شہیدوں کا پیغام ہمیں جب ملے گا, یہ جس شہید کا پیغام ملے, پیغام سن کر کیا کرنا ہے, پارا چنار کے شہیدوں کا پیغام سن کر کیا کریں, صرف پارا چنار کے لیے چندہ جمع شروع کر دیں, نہ عزیز من, پارا چنار کے لیے چندہ نہ جمع کر, بلکہ پارا چنار کے شہیدوں نے پیغام بھیجا ہے کہ چالیس چالیس ہوں یا سو سو ہوں یا سینکڑوں سینکڑوں بھی ہو, فوج فوج, اگر تمہیں کٹنا پڑے, مرنا پڑے, مر جاؤ, لیکن تسلیم مت ہو. بارہا یہ نعرہ جب لگاتے ہیں نا, تو اس انداز میں جب لگاتے ہیں تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا, لبیک یا حسین کا. لبیک یا حسین کسی تحسین و داد کے لیے نہیں ہوتا, خطیب کی داد کے لیے نہیں ہوتا, یہ ذہن میں ہمیشہ رکھو. لبیک یا حسین حسین کے استغاثے کا جواب ہے. لبیک یا حسین وہ عصر عاشور پیاسے کے استغاثے کا جواب ہے. لبیک یا حسین صرف ایک زبان کا اظہار نہیں ہے, لبیک یا حسین خود حضور ہے, آمادگی ہے, سب کچھ چھوڑنا ہے. یعنی لبیک یا حسین کا مطلب کہ پیاسے کی ندا کا جواب دینا, یعنی تو اگر پیاسا بلا سکتا ہے تو میں پیاسا آ بھی سکتا ہوں, تو اگر بھوکا بلا سکتا ہے تو میں بھوکا آ سکتا ہوں, تو اگر بیٹا ذبح کرا کے بلا سکتا ہے تو میں بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آ سکتا ہوں, تو امام ہو کر, حسین ہو کر, تو جب پیاسا رہ کر, تو اس وقت اس حالت میں آ کر, تو پھر بھی سب کچھ برداشت کر کے مجھے بلاتا ہے, تو اس وقت سختیوں میں لشکر کے نرغے میں تھا, میں تو اس وقت اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا ہوں, تو لشکر کے دشمن لشکر کے نرغے میں, محاصرے میں آئے ہوئے حسین کے استغاثے کا جواب دوستوں کے مجمع میں بیٹھ کر, پیاسے حسین کا جواب پانی پی کر اس طرح سے دینا, بھوکے حسین کا جواب کھانا کھا کے اس طرح سے دینا, اور تنہا حسین کا جواب مل کر اس طرح سے دینا, یہ شایان شان حسین نہیں ہے. بارہا عرض کیا ہے ادب لبیک یا حسین کیا ہے, کہ دو زانو ہو جائیں, تشہد, انقلابی تشہد, تو زانو اور دونوں مٹھیاں, ہاتھ کی دونوں مٹھیاں. اب یہ دیکھیں کس کو کہہ رہے ہیں لبیک, پہلے سنو, ذرا کان لگا کے سنو کون بلا رہا ہے. لبیک کا مطلب کہ تو نے بلایا, میں حاضر ہو گیا. پہلے غور سے سنو کہ کون رہا ہے, اس کو نظر میں رکھنا, بے شک آنکھیں بند کر لو اور اس کو نظر میں رکھو جو تمہیں بلا رہا ہے. عزیزان من, آج یہی ہم سے شہداء پارا چنار مانگ رہے ہیں. لبیک انہوں نے کہا, ٹینک کے نیچے جب آیا تو اس نے کہا کہ اے حسین, تیرا نازنین لاشا گھوڑے کے نیچے آ سکتا ہے, تو میرا جسم کیا ہے تیری لاش کے مقابلے میں, کیا میں ٹینک کے نیچے نہیں آ سکتا, تیرا اکبر پائمال ہو سکتا ہے, تیرا عباس پائمال ہو سکتا ہے, تیرا اصغر چھلنی ہو سکتا ہے, تیرا قاسم شہید ہو سکتا ہے, تیرا حبیب ابن مظاہر شہید ہو سکتا ہے, اے حسین میں کس قابل ہوں, کس طرح یہ جوان ٹینک کے نیچے گیا ہوگا. خدا شاہد ہے ٹینک نے اس کو پائمال نہیں کیا, اس نے ٹینک کو پائمال کر دیا, اس نے پوری دنیا کو, سب کو پیغام دے دیا کہ او میں بتاتا ہوں تمہیں نجات کا راستہ. آج اس حسین کو آپ نے لبیک کہنا ہے، وہ جو سب کچھ لٹا کر آپ کو بلا رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا میرے بچے بچانے آؤ، بچے مروا کے آپ کو بلا رہا ہے، خود شہادت کے لیے تیاری کر کے آپ کو بلا رہا ہے، آپ سے پانی نہیں مانگ رہا، پانی کا پیاسا پانی نہیں مانگ رہا، لیکن لبیک کا پیاسا ہے اور لبیک مانگ رہا ہے، کیونکہ امام ہے امت سے لبیک مانگتا ہے، امام کا کام حلمن کہنا ہے، امت کا کام لبیک کہنا ہے، یہ اس تشنے کو لبیک کہنا ہے۔ اب ذرا یہ تو ثابت ہو کہ تشنے کی آواز پر سیرابوں کی آواز بھاری ہونی چاہیے، بھوکے کی آواز پر شکم بھروں کی آواز بھاری ہونی چاہیے، اور اکیلے کی آواز پر اس مجمع کی آواز اتنی ہونی چاہیے جتنی ایک پیاسے گلے سے نکل رہی تھی حلمن عزیز امان۔ اس طرح سے اب صرف زبان سے نہیں بولنا، اب خود جانتے ہو کہاں سے بولنا ہے، کس طرح سے ادا کرنی ہے یہ لبیک، آپ نے پورے تن سے، ہر خلیے سے بولنا ہے، ہر رگ سے، ہر نس سے بولنا ہے، پورے قطرہ خون سے بولنا ہے، ایمان اور دل سے بولنا ہے، آپ نے سب نے مل کر دونوں ہاتھ مٹھی کر کے بلند آواز سے لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک
یا حسین۔ یہ اظہار لبیک ہے، یہ خود لبیک نہیں ہے، یہ لبیک کا اظہار ہے، یہ صرف اعلان کیا ہے کہ اے حسین میں لبیک کے لیے تیار ہوں۔ لبیک کس طرح کہنی ہے عزیزان؟ اسی طرح جس طرح ان شہداء نے لبیک کہی ہے، شہادت لبیک ہے، اپنے خون میں نہانا لبیک ہے، اپنی گردن کٹانا لبیک ہے، کربلا اسی چیز کا نام ہے، اپنے خون میں نہانا، غلطہ ہونا لبیک ہے، پیاس برداشت کرنا لبیک ہے، بھوکا مر جانا لبیک ہے، بے گور و کفن رہ جانا لبیک ہے، یہ اظہار کیا ہے، یہ لبیک نہیں ہے، یہ اظہار ہے، یہ آمادگی ظاہر کی ہے، یہ اعلان کیا ہے کہ اے تشنہ کربلا، اے مذبوح بالکفا، تیری ندا ہم نے سن لی ہے، اور جس طرح ہمارے ان عزیز پارا چنار کے شہیدوں نے لبیک کہا ہے، ہم بھی لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی لبیک کے لیے تیار ہیں۔ عزیز امان، لبیک عباس با وفا کی طرح، لبیک حسین کو لبیک کس طرح کہا؟ یعنی نہر میں کھڑے ہو کر پیاس کے شدت کے عالم میں پانی چلو میں اٹھا کے پھینکنا لبیک یا حسین ہے، اور بڑے بازار میں صدقے کی کھجوریں حسین کے بچوں سے لے کر کھجوریں دینے والے کے منہ پہ مار دینا لبیک یا حسین ہے۔ یہ ہے لبیک یا حسین۔ ان شہیدوں نے ہمیں پیغام دیا ہے، پارا چنار کے عزیزوں نے پیغام دیا ہے کہ دیکھو ہم محاصرے میں رہ کر اگر یہاں تو محاصرہ توڑ سکتے ہیں، بند راستے کھول سکتے ہیں، تمہیں تو کوئی مشکلات ہی نہیں ہیں، تمہیں تو کوئی مجبوریاں نہیں ہیں، تم ہر کام کر سکتے ہو عزیزان۔ میں کہوں گا ان شہیدوں کو، خصوصاً یہ شہید جن کو ٹینکوں نے شہید کیا ہے، آپ کا پیغام ہم نے سن لیا ہے، آپ کا پیغام وصول کر لیا ہے، لیکن قربان ان شہیدوں پر ٹنکوں سے تجھے پائمال کیا گیا، ساری دنیا کو تیری خبر پہنچ گئی، فوراً تیرا جنازہ اٹھایا گیا، فوراً تیری تشییع کی گئی، فوراً لوگ تیرے حامی جمع ہو گئے، لیکن قربان اس جنازے پر، قربان اس جنازے پر عصر عاشور عمر سعد لعین نے کیا کہا؟ عمر سعد نے جب حکم دے دیا کہ سروں کو لاشوں سے جدا کیا جائے، ہر قاتل خنجر لے کر آیا اور لاشیں انتخاب کرنے لگا، ہر لعین کہنے لگا اس کو میں نے شہید کیا تھا، اس کا سر میں نے کاٹنا ہے، سروں کو کاٹ کے جب لے گئے اس لعین نے حکم دیا کہ اب لاشوں کو پائمال کیا جائے۔ روایات میں بعض مقاتل نے لکھا ہے ہر لاش کو پائمال کرنے کے لیے دو گھوڑے تیار کیے گئے، ہر لاش کے لیے دو گھوڑے تیار کیے گئے، ایک گھوڑا ادھر سے دوڑتا ادھر کو چلا جاتا، دوسرا گھوڑا ادھر سے دوڑتا ادھر چلا جاتا۔ لاش حسین کو پائمال کرنے کے لیے 10 گھوڑے تیار کیے گئے، 5 گھوڑے مشرق میں کھڑے کیے گئے، 5 گھوڑے مغرب میں کھڑے کیے گئے، مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑائے گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑائے گئے، اور کئی دفعہ یہ عمل تکرار ہوا۔ اور جب لاش کو پائمال کر چکے تو پھر عمر سعد کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں؟ اے عمر سعد، سب سے بڑا انعام ہمیں عطا کر۔ کہنے لگا کس بات پر؟ کہنے لگے اے عمر سعد، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ لاش حسین پہچانی نہیں جائے گی، نہ حسین کی بہن نہ حسین کی ماں، کوئی بھی پہچان نہیں سکے گا۔ کہنے لگے اگر تجھے یقین نہیں آتا یا لاش حسین دیکھ لے یا ہمارے گھوڑوں کی سب دیکھ لے، اے ٹینک کے نیچے پامال ہونے والے شہید، تجھے یہ شہادت مبارک ہو، تیرے مولا کو جس طرح سے پامال کیا گیا، پامال لاش کو چھوڑ دیا،